Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے آپ نے ایک علمی معلوماتی تقریر حضرت مولانا اکبر ضیائی صاحب سے سماعت کی درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اندھیرا پسند کرتے ہیں یا روشنی ایک سوال کا جواب دے دو پھر روشنی پسند کرتے ہیں الحمدللہ روشنی پسند ہی کرنی چاہیے جو بیدار ہوتا ہے جاگتا ہے اس کو روشنی پسند ہے اور جو غافل ہونا چاہتا ہے آنکھوں میں نیند کچھ کام کرنا نہیں چاہتا ہے سو جانا چاہتا ہے تو کہتا بتی بجا ہے نا اور جیسے ہی یہاں کھلی انگڑائی لیا اور اٹھ کر بیٹھا تو کہتا ہے بتی جلا جو غافل ہے وہ اندھیرا پسند کرتا ہے और चाको चौबंद है, जागता है, उसे उजाला पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इल्म और ईमान की दुनिया में जागते हैं बेदार, और मैं दुआ करता हूं कि सब जागते रहें। जब आपको रोशनी पसंद है तो रोशनी आप कैसे हासिल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे हिंदुस्तान में हर जगह गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया। अपने अधेरे घर में रोशनी अगर, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबी व बारिक वसल्लम। अधेरे घर को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रिक सिटी की जरूरत पड़ती है, और उस रोशनी के लिए जब आप अपने घर में वायर की फिटिंग कराते हैं तो हीटर जब आता है फिटिंग करने के लिए तो वो पूरे घर में अंडरग्राउंड हो या केसिंग के साथ हो, दो किस्म के वायर फिट करता है। इतना बड़ा मजमा है, किसी के घर में एक वायर की फिटिंग है, है? मोटे से मोटा एक ही वायर लाके लगाओ, एक वायर से कभी रोशनी नहीं आएगी। जब भी फिटिंग होगी तो दो वायर की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों वायरों को एक साथ हर तरफ घुमाते लेके जाते हैं, एक उसमें होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। फेस उस वायर को कहते हैं जिसमें पावर हाउस का करंट रवा दवा होता है, और न्यूट्रल उसको कहते हैं जिसमें पावर हाउस का करंट नहीं होता। जब इलेक्ट्रीशियन उसको शुभा होता है कि इसमें फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, तो वो टेस्टर निकालता है अपनी जेब से और एक के ऊपर रखता है, इधर से पीछे उसके हल्की सी बत्ती लगी रहती है, अगर बत्ती जल जाती है तो कहता है ये फेस है, और अगर रखा और बत्ती नहीं जली तो समझ जाता है कि ये न्यूट्रल है। ये दोनों वायर हर तरफ एक साथ चलते हैं, कहीं साथ नहीं छोड़ते। एक वायर की फिटिंग है ही नहीं, और मेन स्विच पर आकर के दोनों को इलेक्ट्रीशियन रोक देता है। वहां दो क्लिप लगी रहती है, एक में न्यूट्रल और एक में फेस को लग करके स्क्रू को कस देता है। इधर भी तमाम हर तरफ दोनों वायर चलते हैं, जहां प्लग होता है वहां भी दो स्क्रू होते हैं, एक में न्यूट्रल होता है एक में फेस होता है। आप कहेंगे ये इलेक्ट्रीशियन आकर के बैठ गया है, ऐसा नहीं, मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ जाए। ये दो वायर हैं, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन दोनों को अगर सटा दिया, एक ही स्क्रू में दोनों को फिट कर दिया, तब भी स्पार्क होकर के पूरा सिस्टम बस्त हो जाए। दोनों को साथ रखना है लेकिन एहतियात के साथ, सटाना मत। अगर सटा दिया तो स्पार्क होकर के मेन स्विच का फ्यूज उड़ जाएगा, अंधेरा अंधेरा, और उसमें से किसी को हटाना भी मत। अगर एक को दूसरे के साथ से हटा दिया तब भी रोशनी नहीं आएगी, और काट करके घटा दिया तब भी रोशनी नहीं है। न सटाना, न हटाना और न घटाना, ये तीन काम से आप बचोगे तब रोशनी आएगी। अब मुफ्ती साहब के मतन की तश्री कर रहा हूं, फेस और न्यूट्रल को सटा दिया अंधेरा, समझिए खालिक और मखलूक को मिला दिया, ये शिर्क। न्यूट्रल اور فیس کو سٹا دینا یہ ہے شرک، اور ہٹا دینا کفر، اور گھٹا دینا منافقت۔ گھٹایا نبی کی شان تو منافق، اور توحید سے رسالت کو ہٹایا تو کافر، اور سٹا دیا تو شرک۔ شرک، کفر اور نفاق، ان تینوں سے بچانا مسلک اعلی حضرت اور سنیت۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، لیکن دونوں کو ساتھ رکھنا، نبی کو الگ کر کے تو ہم توحید کے ماننے والے ڈائریکٹ۔ ارے ڈائریکٹ، بندر بھی پوچھتا ہے تو اس شاخ سے اس شاخ پر پھر جاتا ہے چھت پر، لیکن یہ تو بندر کے بھی ابا درخت پر کودیں گے بندر کی طرح بھی نہیں، وہ نیچے سے آیا جا کر کے اوپر چڑھتا۔ میرے دوست ڈائریکٹ چلنے والے ہمیشہ اوڑھے گرتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں۔ الحمدللہ ہم تو توحید اور رسالت دونوں کے وائر کو ایمان کے بلب سے جوائنٹ کرتے ہیں، اور گنبد خضرہ کے پاور ہاؤس سے یہ دونوں چلے ہیں۔ توحید اور رسالت یہ دو ذات ہیں، وائر سے میں نے سمجھایا ہے، اور ان دونوں کا ذکر کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ گرم تار ہے، قہر و جلال کا تار ہے، اسی میں سارا کرنٹ ہے، اور دوسری ذات ہے محمد الرسول اللہ۔ اس میں توحید کا کرنٹ نہیں ہے، یہ نیوٹرل ہے، لیکن توحید کے کرنٹ کو لینے کے لیے خالی توحید کا تار جوائن کرو گے اور اپنے سوئچ پر دن رات نیچے اونچے ہوتے رہو گے، ماتھا کالا ہو جائے گا۔ یہ سوئچ سمجھے، نماز اللہ اللہ، سوئچ اوپر سے نیچے آتا ہے تو اگر صحیح سوئچنگ ہے تو روشنی ہوتی ہے، کالا نہیں، اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہاں پر دن رات جتنا پڑتا ہے اتنا ہی اندھیرے ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اور مسلمان ہمارا سنی کوئی کتنا بھی کالا ہو، نماز پڑھتا ہے تو فوکس نظر آتا ہے، چہرے پر نور نظر آتا ہے۔ اور ان کا بڑے بڑے مولانا ہم نے دیکھا، انگریز جیسے گورے چٹے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ مری بکری کا پھیپھڑا ہے۔ یہ ڈائریکٹ والے ہیں، ڈائریکٹ نہیں، تمہارے گھر کی روشنی ڈائریکٹ اگر پاور ہاؤس سے لینا چاہو تو نہیں ملے گی۔ ایک فیس اور ایک نیوٹرل، اگر فیس سے روشنی لینا ہے تو فیس پکار پکار کے تمہارا فیس کرے گا اور کہے گا، بیوقوف نیوٹرل کا وسیلہ لے لے، میرا کرنٹ تیرے گھر میں پہنچ جائے گا۔ نیوٹرل کا وسیلہ لینا ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں ایمان کا کرنٹ ہے، توحید کی روشنی ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ میں تم کو نہیں دوں گا، وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَۃ۔ جب اللہ سے کچھ لینا ہے تو وسیلے کے ساتھ آؤ، ڈبک ڈبک کر کے ڈائریکٹ مت جانا، ورنہ منکر نکیر ایسا ماریں گے کہ ٹنگڑی بھی ٹوٹ جائے گی، بھاؤں کی نشے بھی کٹ جائیں گی، نہ ادھر کا رہے گا وہ، نہ ادھر کا، ادھر کا نشیہ، نہ سنی بیچ کا ٹنی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی میرے دوستو۔ جہنم میں ٹنگ پکڑ کر کے فرشتے کو ڈال دیں گے اور کہیں گے، سب انکا انت العزیز الکریم۔ جب جہنم کا عذاب چکھ، دنیا میں بڑی عزت والا حضرت جی بنتا تھا، بزرگی والا بنتا تھا،
اور کہے گا مولا میں تو کئی بہن نماز لے کے آیا ہوں، پورا گوڈاؤن میرے سجدوں سے بھرا ہوا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ، اللہ کے ہاں حساب و کتاب کے لیے عاملتن عمل والا ہے، گوڈاؤن کا گوڈاؤن عمل لے کے جائے گا۔ مولا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ناصبتن، اور بڑی محنت مشقت کر کے آئے گا، لیکن رب فرمائے گا ڈائریکٹ آیا ہے، تسلا نارن حامیہ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں دیکھ لو قبر سے فرشتے نکلے، تیرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں بڑی خدمتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اس محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہاں مصطفیٰ کی محبت کا تار کٹ گیا، بڑے سے بڑا ہوگا وہ دھن دھوکڑا بنا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور خدا کی قسم وہ نیگرو ہو، کالا ہو، دیکھنے میں صورت اچھی نہیں، لیکن مصطفیٰ کا عاشق ہے تو وہ بلال جنت میں ٹہلتا ہوا خراما خراما نظر آئے گا، اور جب زمین پر چلے گا تو امیر المومنین عمر فاروق اپنی چادر اٹھا کر کے زمین پر بچھا کر کہیں گے تعال یا سیدی واجلس علی ردائی، اے میرے آقا بلال آؤ میری چادر پر بیٹھ جاؤ۔ یہ محبت رسول کا کرن ہوتا ہے تو چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، دل کا بلب دیکھا جاتا ہے، روشنی جہان میں اس کے وجود سے پھیلتی ہے، قبر اس کی منور ہوتی ہے۔ اے میرے سنیوں یہ ہے، نبی کو مانو لیکن خدا کے برابر نہیں، نہ ہم نے مانا ہے نہ مانیں گے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، اس لیے کہ روشنی ہمارے پاس ہے، اور جس کے پاس روشنی ہے وہ سب کو پہچانتا ہے، نہیں پہچانتے، اتنی روشنی پھیلی ہوئی ہے، ان کو پہچانتے، سب غلط پہچانتے ہیں نا، ہرا کون ہے، سفید کون ہے، اور گلابی کون ہے، سب تو دیکھ رہے ہیں، اور اگر پورا اندھیرا ہو جائے، جتنے کالے سب باپ کے سارے نظر ہیں، سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، اندھیرا مساوات کو چاہتا ہے، برابری کو چاہتا ہے، اور اجالا ڈفرینسز کو چاہتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اسی کو فرماتے ہیں، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر ایک دوسرے کے مرتبے کو نہیں سمجھو گے تو زندگی اور کافر بن جاؤ گے۔ اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابا ہے کہ بھائی ہے کہ سالہ ہے کہ بہنوئی ہے کہ جیجا جی ہے، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، ہاتھ ڈالتا کون ہے رے، ابا بولتا رے بولتا ہے میں تیرا تھا، اور ساری ابا میں سمجھا کہ میرا سادہ اکیلا، یہ ہے اندھیرے کی کا ظلم۔ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان کی روشنی ہے، ہم معبود کو معبود سمجھتے ہیں، عابد کو عابد سمجھتے ہیں، خالق کو خالق سمجھتے ہیں، مخلوق کو مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کو اللہ جانتے ہیں، رسول کو رسول جانتے ہیں، خواجہ کو خواجہ جانتے ہیں، غوث کو غوث جانتے ہیں، اپنے جیسا تو جانتے ہی نہیں، یہ اندھیرے والا کہتا ہے۔ نبی ہمارے جیسا اندھیرے میں ہے، خواجہ ہمارے جیسا اندھیرے میں ہے، خود وہ اپنے اندھیرے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے گھوسی میں پورب کا رہنے والا ہوں دیہاتی آدمی، ایک حاجی صاحب آ رہے تھے، اندھیرا تھا، چھوٹی سی گلی ہے، بالکل اندھیرا، عشاء کے بعد، ادھر سے ان کا پوتا بڑا لفنگا، دونوں دادا اور پوتے جا رہے، اور اس اندھیرے گلی میں تنگ گلی ہے، دونوں کی ٹکر ہو گئی، تو پوتا بولتا ہے کون ہے رے سالا، تو دادا اس کی آواز سمجھ کر کے سمجھ گیا یہ میرا پوتا ہے، تو بولتا ہے علاؤالدین میں ہوں، او دادا آپ ہیں، بولے نہیں دادا نہیں سالا، وہ بولتے دادا معاف کریں، نہیں نہیں بیٹا سالا، دادا کو سالا کہہ کے بے ادبی کیوں کی، بولو، اندھیرے کی وجہ سے، اگر اجالا ہوتا تو پوتا کیسا بھی لفنگا تھا وہ ایک طرف ہو جاتا، دادا کو جانے دے،
लेकिन अंधेरे ने दादा को साला कहने पर मजबूर करवा दिया। इसी तरह जहां ईमान का अंधेरा है, शैतान उसको नबी को अपने जैसा कहलाने पर मजबूर कर देता है, और यही बेअदबी है। और नबी की दादा की बेअदबी किया तो काफिर नहीं होगा, मुस्तफा की बेअदबी किया तो काफिर होगा। मकाम को समझो, परवरदिगार आलम ने तुमको तौहीद के साथ और रिसालत के साथ वाबस्ता किया, ये तो आप समझ गए। लेकिन सिर्फ दो ही वायर नहीं होता, तीसरा वायर भी होता, उसको क्या कहते हैं? अर्थी। हाँ, वो ठल्लो से बोले करो मत, अर्थी में एक लगाया जाता है। ये ना न्यूट्रल होता है ना फेस होता है, ये अर्थिंग की क्या जरूरत है? अर्थिंग की इसलिए जरूरत है कि कभी पावर हाउस से पावर सप्लाई होता है, कुछ ज्यादा सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से घर का बल्ब ट्यूबलाइट फस्ट हो जाता है, फ्रिज का कंप्रेशर जल जाता है, पंखे का क्वाइल तब्लीगी के निशान जैसे काला पड़ जाता है। ये पावर जब ज्यादा आता है तो ये सब नुकसान करते हैं। शॉर्ट सर्किट होता है, घर में आग लग जाती है, तो इलेक्ट्रीशियन ये अर्थिंग वायर जोड़ देता है। अर्थिंग का कमाल ये है कि अगर कभी जलाल आया पावर हाउस का, ज्यादा पावर आया, तो ये अर्थिंग इतना बाकमाल है, रहता है कब्र में और ऊपर वाले की हिफाजत करता है। उस करंट को अपने सीने में जल्दी जल्दी लेकर के कब्र में चला जाता। अर्थिंग वायर कहाँ रहता है? गड्ढा होके उसका कवर बनाते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, प्लेट और क्या पाइप होता है लोहे का या तांबे का, उसमें वायर बांध करके उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर कहते कवर उसी बनाते। वही सोया रहता है, ये सब समझो कवर वाला सोया है। ऊपर क्या हो रहा है अर्थिंग को सब मालूम है, समझ गए? इसे अर्थिंग हजरते अर्थिंग बड़े काम के हैं, कब्र में है, मिट्टी में तुमने दबा दिया, लेकिन तुम्हें जलने से बचा रहा, पंखा का क्वाइल जलने से बचा रहा, फ्रिज का कंप्रेशर डैमेज होने से बचा रहा, शॉर्ट सर्किट से बचा रहा। तुम तो लंबी ताने सो रहे हो, अर्थिंग तुम्हारे घर की हिफाजत कर रहा है। और ये अर्थिंग तीसरा वायर, यही गौसो खाजा की मोहब्बत का अर्थिंग है। तौहीद, रिसालत, वलायत, ये तीन वायर जैसे तुम्हारे घर में रोशनी और हिफाजत का काम करते हैं। ऐ मुसलमान सुन, एक तरफ असल है तौहीद, दूसरी तरफ रिसालत, तीसरी तरफ वलायत। वलायत का काम ये है कि अल्लाह का जलाल कभी तुम्हारी बस्तियों पर अगर उतरता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने जलाल को बस्तियों को जला देना चाहता हूँ, इतना नाराज होता हूँ, लेकिन उस बस्ती में मैं किसी अपने महबूब बंदे को देखता हूँ, रुकू सज्दा करता है तो अपने जलाल को उठा लेता हूँ। ये हदीसे कुदसी में है, इसलिए अर्थिंग की भी जरूरत है। आप मत पूछ समझो कि वो कब्र में है, कब्र में है लेकिन हिफाजत जमीन वालों की किया करता है, ये मेरे गौसो खाजा का कमाल है। इसलिए रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा को खूब जमा करो, लेकिन सच्चे बंदों के साथ हो जाओ, फिटिंग तकवा की कर लो, अर्थिंग वायर से भी वाबस्ता हो जाओ। कभी कोई गलती हो और अल्लाह का जलाल उतरना चाहे तो ये अल्लाह वाले तुम्हारी हिफाजत कर दिया। पहले सुन्नत इंशा अल्लाह यहाँ भी महफूज रहेंगे और वहां भी महफूज रहेंगे, लेकिन सुन्नी बनकर रहो, सुन्नी बनकर मत रहना। ایسے سنی کہ دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھو, ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے تو دل آزما, ہم جگر آزمائے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے یہ کہہ دو, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, نہ ہوگا ہم سے کبھی بھی ہرگز نبی کا جاہو جلال میں. یہ خواجہ کی چٹھی چھایا چھٹی کا یہ پیغام ہے. اور جب یہ تمہارے دلوں میں توحید رسالت اور ولایت کے فائر جڑ گئے ہیں تو اب روشنی تمہارے ہاں پکی ہو گئی ہے. اب جب روشنی ہو گئی ہے تو دلوں کو سجاؤ, اپنے عمل کو سنوارو, اپنی زندگی کو اللہ و رسول اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر لے چلنے کی بھرپور کوشش کرو. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سنی, ہم سنی ہیں. سنی کا مطلب باجا بجانا نہیں ہے, سنی کا مطلب حضور خرچی کرنا نہیں ہے, کان کھول کر کے سننا, بریڈ واش کر لینا. سنی کا مطلب خرافات کرنا نہیں ہے, سنی کا مطلب یہ ہے غوث و خواجہ کے نقش قدم پر چلنا. غوث و خواجہ کے نقش قدم پر چلنا یہ سنیت کا اصلی مقام اور مفاد ہے. ہم سمجھتے ہیں دو چار نعرے لگا لیے اور ہماری سنیت بالکل ٹائٹ اور تنا ٹن ہو گئی, ہم نے دو چار تاشے اور ڈھول بجا لیے, سنیت ہماری محفوظ ہو گئی. یاد رکھو, سنیت کی حفاظت مصطفیٰ کی محبت اور غوث خواجہ کی اطاعت, اللہ کی رضا ان بندوں کو راضی کرنے میں ہے. اس لیے تو فرمایا اعلی حضرت نے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جو ان کی زندگیوں پر چلتا ہے وہ کبھی بہت نہیں سکتا, اس کی زندگی کامیاب زندگی مانی جاتی ہے. کیا میرے خواجہ غریب نواز نے شادی کیا تھا ڈھول بجایا تھا؟ بولو, ڈی جے لگائے تھے؟ اب بولے ڈی جے نہیں تھے, زمانے میں ڈھول تو تھی. ڈی جے آج آیا ہے, ڈھول سے پہلے سے تھی, سارنگی پہلے سے تھی. میری خواجہ کی بارات جب نکلی ہے تو اولیاء کرام اس میں تھے, علماء ربانی تھے. اور میرا اگر خیال سنو تو صرف علماء اور اولیاء نہ تھے, فرشتے بھی ان کی بارات میں آئے. وہ ایسی بارات تھی, ہم ان کی چھٹی میں جاتے ہیں. پوچھو, یہاں سے سفر کر کے اجمیر گئے, کتنی نمازیں پڑھی راستے. میرے خواجہ مدینہ منورہ سے آئے تھے ہندوستان تک, ایک سجدہ میں کیا, بلکہ جو کافر تھے ان کو مسلمان کرتے ہوئے سجدہ کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہوئے ہندوستان پہنچے. خود حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک دن میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء مشائخ اولیاء کرام تشریف فرماتے فرماتے ہیں, معین الدین کو بلاؤ. پیر نے حکم دیا, خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. آپ نے کہا بیٹا وضو کر, وضو کیا. پھر فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کر. حضرت خواجہ غریب نواز خود اپنا واقعہ بیان فرماتے, سورہ بقرہ کی تلاوت کر, حافظ قرآن بھی تھے. خواجہ غریب نواز بیٹھ کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. آج کا پیر وضو کرانا کیا, نماز نہیں پڑھوانا. یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے, بیٹا وضو کر. وضو کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کروا اور فرمایا کھڑا ہو جا. کھڑے ہو کر حضور خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے ہاتھ میں خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بیٹا آسمان کی طرف دیکھ. غریب نواز فرماتے ہیں پیر و مرشد کا حکم سن کر کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا. جب آسمان کی طرف دیکھا فرماتے ہیں کیا نظر آ رہا, کی نواز فرماتے حضور تحت السرا سے عرش معلی تک سب نظر آ. ایک وضو اور سورہ بقرہ کی تلاوت. خواجہ غریب نواز سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں حضور تحت السرا سے عرش معلی تک نظر آتا. تحت السرا سمجھے؟ نہیں سمجھے. زمین کا وہ آخری حصہ کہ اب اس کے بعد زمین کا کوئی حصہ ہی نہیں. لاسٹ پوائنٹ زمین کا, اس کو تحت السرا کہتے ہیں. اور یہ تحت السرا سے اوپر جتنے چلے جاؤ یہ سب مکان کہلاتا ہے. آسمان بھی ایک جگہ ہے, دوسرا تیسرا چوتھا, یہ ساری جگہ جگہیں ہیں, مکان ہے. جب یہ مکان کی حد ختم ہوتی ہے اور عرش آتا ہے اور عرش اللہ کا تخت ہے, اس عرش کے اوپر لا مکان ہے, کوئی جگہ ہی نہیں, تو عرش تک یہ مکان کا آخری پوائنٹ ہے اور زمین کا آخری پوائنٹ وہ تحت السرا ہے اور وہ عرش ہے. اب سمجھ میں بات آئی؟ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضور زمین کے آخری حصے سے لے کر اور عرش تک ساری دنیا میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی. غریب نواز نے اپنا ہاتھ جب پیر کے ہاتھ میں دیا اور قرآن کی تلاوت کی, وضو کیا, تو یہ عالم ہے. جب غریب نواز کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ جبکہ معراج کی شب انہوں نے اللہ کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بادی بولتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, علم نہیں بولتا, علم بولتا. یہ وہابیت کی چلم پی کر کے آیا. ارے تجھ کو کیسے یہ علم ہو گیا کہ حضور کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ میرے غریب نواز تو فرماتے ہیں کہ میں تحت السرا سے لے کر عرش معلی تک دیکھتا ہوں, اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لعد دنیا انا انظر الیہا کما انظر الی کفی ہذہ الی یوم القیامہ. اللہ نے ساری دنیا کو میری نگاہوں کے سامنے اٹھا کر رکھ دیا ہے اور میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. صرف ایک دن نہیں, الی یوم القیامہ, قیامت تک میری نگاہ ساری دنیا کو دیکھتی رہے. یہ حضور کی نگاہ ہے اور ان بخشوشوں کی کیا نگاہ ہے؟ یہ اندھے دیکھتے ہیں کہ بٹیر اور کوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پڑھی ہے اندھے کو عادت کشور بے ہی سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئی تو کھائے کائیں لے کے چلے. یہ ان کا حال, بٹیر ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے. سنو کڑوی بات ہوگی لیکن ملیریا کا بخار ضرور نکل جائے گا. مان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ ہے جو ساری کائنات کو ہمیشہ الی یوم القیامہ, قیامت تک دیکھتی رہی ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تحت السرا سے لے کر عرش معلی تک میں نے دیکھنا شروع کیا. پھر حضرت نے فرمایا, پیر صاحب نے فرمایا, معین الدین ایک ہزار مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھا. آپ نے ایک ہزار مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھا اور پھر فرمایا اوپر دیکھ. اوپر دیکھا, پوچھا معین الدین کیا نظر آ رہا؟ تو فرماتے ہیں اب حجاب عظمت نظر آ رہا. اب اس کی تشریح کرو, حجاب عظمت, اللہ کا دیدار ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. کروڑوں کروڑ پردے حجاب ہیں, حجاب نور ہے, حجاب حیبت ہے, حجاب عظمت ہے, حجاب توحید ہے, بڑے بڑے حجابات ہیں. سارے حجابات کے کو پار کر کے مصطفیٰ شب معراج میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور ذات الہی کا جلوہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا, اور اولیاء کرام کی نگاہ ان حجابات سے نیچے, ان پردوں سے نیچے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور اب حجاب عظمت نظر آ رہا ہے. ارشاد فرمایا معین الدین ہی طرح مقصود ہے, جہاں تک پہنچانا تھا میں نے تجھے پہنچا دیا, اب جا مخلوق خدا کو اپنا روحانی فیض پہنچا. ایک ہی اشارے میں پیر و مرشد نے اپنے مرید صادق کو آخری منزل تک پہنچا دیا. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ادبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت کے حکم سے میں نے اب سفر کیا، جدھر جاتا تھا بغیر کسی اعلان کے ہزاروں لوگ میرے پاس جمع ہو گئے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ معین الدین آئے ہیں. فرماتے ہیں میں لوگوں سے چھپنے لگا، اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہیے. ابھی جس بستی میں جاتے ہیں، دیہات میں جاتے ہیں، کوئی اعلان کرنے والا نہیں، جماعت ڈھونڈتی نہیں ہے کہ حضرتیاں ہیں ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضرت نہیں آتے ہیں، ہمارے حضرت پہنچتے ہیں اور کثرت پہنچ جاتے ہیں.
یا رسول اللہ،
تاج الشریعہ پہنچے اور مجمع جمع ہو گیا. ہم تو دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. کس نے کہہ دیا یہ ہے محبوبیت، یہ ہے مقبولیت؟ جب اللہ کسی کو مقبول بنا لیتا ہے تو اس کی عظمت کا اعلان اس کے دلوں تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا کرتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں جہاں جاتا تھا بس ایک ہجوم ہو جاتا. وہی حال میں نے اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا دیکھا. جس بستی میں رات کو 2-2.5 بجے بھی بغیر اعلان کے پہنچ گئے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سینکڑوں لوگ دیکھتے دیکھتے جمع ہو. ہم پوربندر سے آ رہے تھے، ایک جگہ پڑتی ہے راجکوٹ سے قریب گونڈل، یہاں فیور سب سنی ہے، ایک بھی کھٹمل اور مچھر والی ہے. ہر دم وہاں کے لوگ ڈی ڈی ٹی چھڑکتے رہتے. گونڈل ایک حاجی صاحب تھے، نام میرے ذہن میں نہیں رہ گیا. حاجی صاحب کو حضرت حجت الاسلام کے مریدوں میں سے، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا. 2 بجے تھے، حضرت فرماتے ہیں گونڈل آ گیا ہے. میں نے کہا جی حضور گونڈل آ گیا، پر میں گاڑی روکی. یہاں حاجی صاحب رہتے ہیں بنگلے والے، ان کو کہتے ہیں حاجی بنگلے والے، ان کے بنگلے پر جانا ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، میں مزاج کرسی کر دوں. ایسے رحیم اور کریم. حاجی صاحب کو کچھ پتا نہیں تھا کہ حضرت ادھر سے گزر رہے میرے مقام پر آئے. میں نے کہا حضور کسی کو ان کا گھر معلوم نہیں. فرماتے چلیے، فرمایا سیدھے چلیے. ہم لوگ مڑ کے سیدھے چلنے لگے تو فرماتے ہیں داہنے مڑ جا کر، داہنے مڑ گئے. پھر فرماتے ذرا بائیں مڑ جا کر، پھر سیدھے چلیے. راستہ اندھیرے میں بتا رہے. ارے اسی کا تو رہنما نام ہے، روشنی میں سب اندھیرے ہیں وہ راستہ بتاتے ہیں. پیر و مرشد کا یہ عالم تھا، اندھیرے میں گلی کوچوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. ڈرائیور چلا جا رہا، ایسا لگتا ہے کہ برسوں سے حضرت یہیں رہ رہے ہیں. چلتے چلتے حضرت فرما کے رک جائیے، یہی حاجی صاحب کا بنگلہ. ہم لوگ رک گئے، اترے، میں اندر گیا. سامنے کچھ باغات درخت تھے، اندر جا کے دروازہ میں نے شیٹ کا کھٹکھٹایا. حاجی صاحب بولتے ہیں کون ہے؟ میں نے کہا میرا نام مجیب اشرف ہے، حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے. گھبرا گئے حاجی صاحب اور لنگی سنبھالے ہوئے ویسے ہی بھاگے آ کے دروازہ کھولا. کہاں ہے حضرت؟ کہاں ہے حضور؟ کہاں ہے حضور؟ میں بنا دوں حضور کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور گاڑی میں. اور حاجی صاحب ویسے ہی ننگے پاؤں حضرت کے پاس آئے، دروازہ کھولا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور ہم حضرت کو پکڑ کے گھر کے اندر لے گئے. 10 منٹ نہیں گزرا ہے خدا گواہ کہ 2 بجے رات کو ہم نے دیکھا حاجی صاحب کے بنگلے کے ارد گرد 100-150 آدمی جمع. کس نے کہہ دیا کہ مفتی اعظم ہند آئے؟ صاحب خانہ کو بھی پتا نہیں تھا، سب کے سب جمع ہو گئے. خواجہ غریب نواز کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. فرماتے ہیں جہاں جاتا تھا ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی، چھپتے چھپاتے میں ہر طرف سے گزرتے 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 ہاتھ سفر کرتے کرتے مکہ پہنچے. اور مکے میں گیا تو وہاں بھی حاجیوں کی بھیڑ لے رہی تھی. میں کہا یہاں بھی لوگ مجھے چین سے نہیں رہنے دیتے. فرماتے وہاں سے نکلا میں مدینہ منورہ پہنچ گیا, اور مدینہ منورہ جب پہنچا تو جو وہاں کے خادم تھے, پہلے اندر خادم جایا کرتے تھے, قبر انور سے آواز آئی محب معین الدین کو بلاؤ. قبر پاک سے آواز آئی معین الدین کو پکار بلاؤ. لوگوں نے ڈھونڈا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میرے اوپر دقت تاری ہو گئی, روتا سلام پڑھتا بارگاہ رسالت میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہوا. تو اندر کا جو کمرہ تھا حضور نے آواز دی معین الدین ادھر آ, سارے خدام باہر. انہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے جاگتے کے عالم میں اپنے جد کریم حضور اکرم کا دیدار, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین اب ہم تم کو حکم دیتے ہیں یہاں سے ہندوستان جاؤ اور اجمیر میں بیٹھ کر کے ہمارے دین کا اور ہماری شریعت کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان معلوم نہیں کدھر ہے, پھر اس میں اجمیر شہر کہاں ہے, میں کیسے جاؤں, کوئی رہنما نہیں ہے. تو حضور نے ایک نقشہ نکال کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے حوالے فرمایا. حضور کے پاس نقشہ کہاں سے آیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ارے ساری دنیا کے حاکم ہیں, ساری دنیا کا سروے فرشتوں کے ذریعے حضور کے پاس موجود ہوتا ہے, کس گھر اور شہر کا نقشہ چاہتے ہو؟ سب مصطفیٰ کے پاس. ارے کاؤنٹنگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ ایک دن صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اپنے ہاتھ میں دو رجسٹر لے کر کے نکلے اور صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایک رجسٹر ہے جس میں قیامت تک کتنے جنتی ہونے والے ہیں سب کے نام, ان کے باپ کے نام, ان کا پتہ اس میں درج ہے. وہ خود ملو فی آخر ہی, اور آخر میں سب کا اللہ نے ٹوٹل بھی لگا دیا ہے کہ اتنے جنتی ہیں. یہ سروے رجسٹر ہے, یہ اوٹم رجسٹر اور مشین نہیں ہے کہ گڑبڑ ہو, اس کی بٹن دب آئے تو اس پر کیا. ارے یہ سب تو مکاریوں کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے پورے جنتیوں کا ٹوٹل لگا کر رجسٹر نبی کے حوالے کر دیا اس لیے کہ یہ نائب اکبر ہے رب العالمین کے. اور پھر حضور نے اس ایک رجسٹر کو یوں کیا تو ہوا میں آئے, پھر بائیں ہاتھ کے رجسٹر کو فرمایا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. فرمایا یہ ایک رجسٹر ہے جس میں سارے جہنمیوں کے نام, ان کے باپ کے نام, ان کا ایڈریس ہے. وہ ملو فی آخر ہی, اور آخر میں ایک ٹوٹل لگا دیا گیا کل جہنمی کتنے, اس میں بھی کوانٹیٹی تھی, اس میں بھی کوانٹیٹی تھی, سب لکھ دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو یوں کیا اور وہ فضا میں غائب ہو گیا. آپ نے دیکھا تمہارے سب کے جنتیوں جہنمیوں, کیا ایریل والا ہو چاہے ارتھنگ والا, سب کے نام حضور کے پاس موجود ہے, سب کو جانتے ہیں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. یہ میرے نبی کا دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری دنیا کا میپ اور نقشہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجمیر کا نقشہ بھی عطا فرمایا. چلے جاؤ, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے. اور فرماتے جہاں جاتا تھا, جہاں جاتا تھا لوگوں کا مجمع لگ جاتا. اسی سفر میں آتے آتے ایک دیہات سے گزرے جو ان کا تھا, سمجھے, ایریل والوں کا تھا بھائی, کا اس میں ایک بھی نہیں تھا ارتھنگ والا. دیکھا کہ ایک ماربل کا اوٹا بنا ہوا ہے کٹا, और उस पर मार्बल की एक गाय खड़ी है माला वाला पहनकर, और बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द बैठे सर झुकाए शीश नवाए करने। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो हजरत राजा हरी नवाज ने कहा, हम लोग मुसाफिर हैं, थके थकाए हैं, गाय का जरा दूध दू करके हमको दे दो, हम पी करके फिर चले जाते हैं। सब बिगड़ गए, बोले ये गाय कोई ओरिजिनल नहीं है, ये तो पत्थर की है, और 16 आदमी है, उनको दूध कहां से देंगे? इसका एक कतरा पानी भी कभी गिरते नहीं देखा, और 16 आदमी को दूध पिलाएगी, कैसी बात आप कर रहे हैं? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज गुस्सा नहीं फरमाते, कोई डांटता पीता तो गुस्सा नहीं फरमाते। कहा अच्छा दूध नहीं देती? कहा नहीं देती, तो तुमसे नहीं देती, हमको इजाजत दे तो हम दूध लेंगे। वो गुस्से में उसके महंत ने कहा, लो एक बड़ी बाल्टी दी हजरत, दूध लो। हजरत बैठे बिस्मिल्लाह, फिर रहमान रहीम हन पकड़ा, तो वो मार्बल का तन गुजगुज गुजगुज हो गया, खींचने लगे तो बाल्टी में गुर 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 की आवाज आने लगी। तो जबकि इंडियन वाले बोलिए कहा से आवाज जाकर के खाँप के देख रहे तो वाकई उसमें दूध दे रहे। सब एक दूसरे से बोले, यार वो दूध को दिए, दूध दे रही थे, दूध दे रही, पूरी बाल्टी मेरे खाजा ने भर दिया। और फरमाया जो की गाय आप लोगों की है, पहले आप लोग पियो। अरे खुश हो गए, ऐसा पवित्र कभी हमको प्रसाद मिला ही नहीं है। देखते देखते सब पूरी बाल्टी की, और जिसने मेहनत किया तो उसके लिए छोड़ा तक नहीं। ये कुफ्र का मिजाज है और वो इस्लाम का मिजाज था कि हकदार को पहले हक दे रहे हैं, खुद नहीं पी रहे, और वो सब पी गए मेहनत करने वाले की मेहनत भी नहीं। फिर ख्वाजा हरीफ नवाज ने दूसरी बाल्टी धोई, अब फिर अपने मुरीदों को पिलाया, पिला करके सबसे इजाजत ली कि हम जा रहे हैं। कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं की, प्यार और मोहब्बत का अंदाज देखा, अपने हाथों की कुव्वत बताई कि अल्लाह ने हमारे हाथों में क्या ताकत दी। इतना कहा और फरमाया अब हम जाते हैं, तो लोगों ने आपका रास्ता घेर लिया, आप जा नहीं सकते। हम कहा क्यों? कहा आपने हमें दूध ही नहीं पिलाया है, शरबते हुब्बे रसूल पिला दिया है। अब हम सब पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ये हाल था बुजुर्गों का, ये गुस्से में नहीं आते थे, डांट फटकार सब सुनी और खामोशी के साथ हज करके सबका जवाब दिया। और हमारे अंदर अल्लाह ने क्या ताकत दी जिसका मुजाहरा किया, यही वो करामत है जो ईमान लाने का जरिया बन जाती है। जो ख्वाजा गरीब नवाज वहां से सफर करते 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 अजमेर मुकद्दस पहुंचे, फिर अजमेर में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है, पानी बंद कर दिया गया, वहां से भगाने की कोशिश की गई, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, लेकिन हर जुल्म को मुस्कुराकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें ये दावत दिया। तसव्वुफ इसका नाम है, वलायत इसका नाम है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर दिया जाए। आज गुस्सा सबसे सबसे ज्यादा गुस्सा होता है, जरा जरा सी बात पर लोग गुस्से में भर जाते हैं, और इस गुस्से पर कंट्रोल करना तुम्हारी सेहत की जमानत है, और जिसमें जितना गुस्सा होगा उतनी बड़ी बड़ी बीमारियां उसमें होती हैं। और अगर आदमी ठंडे दिमाग का है कभी शुगर की बीमारी नहीं होती। निकलो मेरी बात, आज जितने गुस्से भर होते हैं ना खान बहादुर बन जाते हैं, वही पर शुगर होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, गुस्से को कंट्रोल करना ये तसव्वुफ की पहली मंजिल है। जब आदमी गुस्सा करता है तो हसद पैदा होता है, गुस्सा करता है तो लालच पैदा होता है, गुस्सा करता है तो खुराफात करने को जी चाहता है। अगर उसने अपनी शादी बेटी की शादी में 36 का बाजा बजाया तो मैं 40 गांव का बजाऊ। ये सब बाजे के इसमें है, कहां कहां अच्छा बाजा है तो पूछ लो हमको। अगर उसने आतिशबाजी 100 रुपये की छोड़ी तो ये बोलेगा मेरे पास तो क्या करेगा, मैं लखपति हूं, मैं 10,000 की आतिशबाजी छोड़ू। ये है शैतान, तुम्हारे नफ्स को ایک دوسرے کے خلاف ریس کرنے کے لیے جذبات میں لاتا ہے، کسی جذبات میں لانے کا نام غصہ. غصے سے آدمی حاسد ہو جاتا ہے، حسد سب سے بری بلا ہے. جلتا ہے، اس کے پاس پیسہ آ گیا، دن رات اسی نے کیوں آیا، کیسے آیا، کدھر سے آیا، اس کی تجارت کہاں چل رہی ہے، کس کو اس کا گراہک ختم کرے، گراہک سے جا کے شکایت کرتا ہے، ارے اس کا مال نکلی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کی شکایت کر کے اپنے غصے کو تسکین دینا چاہتا ہے. لیکن غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، شیطان ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دیتا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑے دل سے آرزو کی تھی کہ میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک دن شیطان فجر کی نماز کے بعد حضرت کے پاس آیا، السلام علیکم. شیطان سب سے پہلے سلام کرتا ہے، کون شیطان؟ جو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے. یہ مت بولنا کہ ہم بھی شیطان ہیں، ہم سلام کرتے ہیں. نہیں، گمراہ کرنے والا شیطان. آپ سمجھتے ہو شیطان سلام نہیں کرتا؟ ارے پہلے ٹھوکتا ہے، آیا السلام علیکم. وہ بزرگ نے کہا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ بہت دن سے آپ مجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے، آج ملنے آ گیا. پر میں جب ابلیس ہے کہاں کیا بیٹھ گئی، کہا ایک بات مجھ کو حد پتا، اسی لیے تیرا انتظار تھا. کہا پوچھیے. کہا دیکھ، حضرت آدم سے لے کر آج تک سارے لوگوں کو دیکھا، اچھی بری ہر چیز کو انہیں دیکھی. اور یہ واقعہ حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا. یہ بتا کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ شیطان بولتا سب سے بری چیز حسد ہے. فرماتے تو میں تو سمجھتا تھا کہ سب سے برا تو ہے. بولے حضرت کہیں نہیں معلوم آپ کو ہے، میں نے حضرت آدم سے حسد کیا، اس حسد نے مجھ کو شیطان بنا. اگر میں حسد نہیں کرتا تو شیطان نہیں ہوتا. اس لیے حسد شیطان سے بھی بری چیز ہے. جس میں حسد ہو گیا وہی شیطان کا باپ بن جاتا. حسد کو چھوڑ دو، بہت بری چیز ہے. من شر حاسد الی حسد، اسی لیے قرآن نے فرمایا حاسد کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو مولا، حاسدوں کے شر سے ہمیں بچا لے. حسد نے شیطان کو شیطان بنا دیا، ابلیس عزازیل کو شیطان بنا دیا. یہ انسان سمجھتا ہے حسد کر کے میں اچھا کام کر رہا ہوں. حسد میں ہر ناجائز کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اولیاء کرام غصے پر پہلے کنٹرول کرتے. حدیث پاک میں آیا حضرت امام حسد بہت رئیس تھے اور بڑے عیش و آرام کی زندگی آپ نے گزاری. ایک سے ایک قیمتی فرد برتن حضرت کے پاس رہتا، کافی مالدار تھے. حضرت امام حسن کی ایک تمیز تھی، حضرت نے پانی مانگا تو زمرد کا گلاس جس میں پانی لے کر آ رہی تھی حضرت امام حسن پینا چاہتے تھے. اس کا پیر پھسلا اور لڑکھڑائی، ہاتھ سے قیمتی گلاس گرا، چھت سے ٹوٹ گیا. حضرت امام حسن کو بڑا افسوس ہوا کہ اپنا قیمتی گلاس ٹوٹ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. کنیز نے دیکھا امام ناراض ہو گئے. فوراً وہ آواز سے کہتی ہے، والکاظمین والکاظمین الغیظ. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے. حضرت امام حسن بالکل نارمل ہو گئے. پھر اس کنیز نے کہا، والعافین عن الناس. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو جرموں کو معاف کر دیتے. فرمایا، اللہ تو نے جو غلطی کی ہے میں نے معاف کر دیا. پھر آگے کی آیت پڑھتی ہے، واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. فرمایا، جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. ایک ہی ٹائم میں تین صفات امام حسن نے دنیا کو دی، غصے کو پی گئے، جرم کو معاف کر دیا اور ماضی کو آزاد کر دیا. یہ ہے کردار اہل تصوف کا کہ ان کی زندگی میں غصہ اگر آتا ہے تو ضبط کر لیتے ہیں. اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، حرام پیو جنت میں چلے جاؤ. غصہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ غصے کو پی جاؤ جنت میں چلے جاؤ. غصہ ایک ایسی حرام چیز ہے, کھاتے جاؤ پیتے جاؤ جنت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. اور شراب ایسی حرام چیز ہے, پیتے جاؤ جہنم سے قریب ہوتے چلے جاؤ. دنیا میں ایک حرام چیز ایسی ہے غصہ, جتنا کھاؤ گے جتنا پیو گے اتنے ہی نور تمہارے ذہن و فکر میں پیدا ہوگا اور جنت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اس لیے غصے پر کنٹرول کرنا یہ میرے خواجہ غریب نواز کی زندگی کا کھلا ہوا باب ہے. کسی نے کچھ بھی کہا پریشان نہیں ہوئے. راجا پتلی نے کتنا ستایا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے. پانی بند کر دیا تو جنگ کے لیے نہیں گئے, اپنے پولیس سے کہا جا پانی بھر کے لا. پانی بھرنے گیا تو پورا آنا ساگر حضرت نے خواجہ کے پاس آ گیا. کیا کرے تو غرور نہیں آیا, اے وارش کیا کرے گا پانی میرے پاس, ایسا نہیں ہے. خاموش بیٹھے تھے, راجا خود ہی آیا, سرکار پانی دے دیجیے. کفر سرینڈر ہو جاتا ہے. اس محبت اور پیار کا آنا ساگر تھا. حضرت خواجہ نے مریض سے کہا لے جا لوٹا الٹ دے. لوٹا الٹ دیا, پورا آنا ساگر بھر گیا. آپ نے بارہا سنا یہ وہ آنا ساگر ہے, پانی ہے جو میرے خواجہ کا غلام ہے, ہوا میرے خواجہ کی غلام ہے. جس کو جو حکم دے دیں وہ آپ کے قبضے میں رب نے کر دیا. میرے خواجہ غریب نواز کی وہ طاقت, وہ عالم کہ دنیا دیکھ کر وہاں بھی حیرت, ایک نہیں لاکھوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ لے کر کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پیار تھا, یہ غصہ نہیں تھا. اے مسلمانوں, چھٹی کا جشن منانے والوں, غصے کو نکالو, حسد کو نکالو اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو پیار اور محبت کے ساگر میں ایسا حسن دے لو کہ جس طرف جاؤ دنیا دیکھ کر کہے ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
نے کہا تھا کہ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں ان علاقوں میں تو بڑا دردناک ماحول بنا ہوا ہے. آخر یہ نوجوان کب اس ماحول کی جال سے اپنے آپ کو الگ کرے گا؟ اتنے نوجوان ہیں, بوڑھے تو سمجھانے سے سمجھتے نہیں, یہ پکے چاول. بوڑھیاں تو اور نہیں, ان کو تو رت جگہ ہونے, گیت گائیں گی, خرافات کریں گی. اگر بوڑھیوں کو چھوڑو, میں اپنی بہو بیٹیوں سے کہوں, آؤ میدان میں نکلو. اے نوجوانوں, نکل جاؤ. جتنی بری رسمیں ہیں گھوڑے کی جوڑے کی, آپ سمجھتے ہیں اس سے میں مالدار ہو جاؤں گا؟ گھوڑے جوڑے کی شرط لگانا شادی کے لیے, یہ مجھے کار چاہیے, بائک چاہیے, بنگلہ چاہیے, اتنے لاکھ روپیہ چاہیے. سنو, مسئلہ شرعی ہے, یہ رشوت ہے اور رشوت حرام قطعی ہے. رشوت دینے والا بھی مجرم اور لینے والا بھی مجرم. یہ رشوت ہے, آپ یہ نہ سمجھو ہم اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں. ارے شادی بیاہ میں اگر بچیوں کو تم بغیر پیسے کے ڈیمانڈ لے لائے تو میرا دعویٰ ہے کہ بچی آئے گی تو رحمت خداوندی کا پیغام لے کر تمہارے گھر میں آئے گی, اگر غربت ہے تو وہ ہٹ جائے گی. اور اساسی ہے تو اللہ کی رحمت اور اپنے قسمت کا حصہ لے کر آتی ہے. گھوڑے جوڑے کا نتیجہ یہ ہے, اللہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے. کتنے غریب لوگوں کی بچیاں گھر میں چسک رہی ہیں, حسن و جمال والی ہیں اور صرف پیسے کی وجہ سے کوئی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے نوجوان, آج سے سن لے جان کھول کر کے, اس کا بھی حساب بڑا سخت اللہ کے ہاں تم کو. بچیوں کو ٹھکرانا حسن سیرت ہے, لیکن آپ صرف صورت دیکھتے ہیں. جبکہ حضور نے فرمایا, اے لوگوں, صورت مت دیکھنا, سیرت دیکھنا. لوگ مالداری دیکھتے ہیں, تم دینداری دیکھنا. اگر تمہارے لیے دینداری ہی سب سے بڑی دنیا داری سب سے چیز ہے تو پھر دینداری کی ویلو کیا ہوتی؟ نوجوان تلاش کر کہ میری بیوی قرآن پڑھی ہو, عالمہ اگر ہو تو بہت اچھی ہے, اور اگر نہیں تو کم سے کم نمازی ہو, دیندار ہو. ایسی بیوی تلاش کرو اور سن لو اگر یہ نیت ہے تو تمہارے کاروبار چھوٹے کاروبار میں بھی بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا. نوجوان اگر تیار ہو جائے کہ آج سے ہم اس رسم و رواج کی بری لعنتوں کو اپنے سماج سے نکالیں گے تو نہ بوڑھا کچھ کر سکے گا نہ بڈھی کچھ کر سکے گی. تیار ہو جائیں میں شادی کروں گا تو فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کی شادی کی سنت ادا کروں گا. تو گھر میں نبی کی محبت اور پیار کا ساگر آئے گا. اللہ کی رحمتیں چھوڑ کر تمہارا استقبال کریں گی. یہ شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے بہت خطرناک ہے ان علاقوں میں. خیر ادھر آپ جائیے یو پی وغیرہ میں تو اللہ کا فضل ہے کہ 25-50 ہزار میں بھی شادی ہوگا. 25-50 ہزار میں شادی. یہاں تو شادی کے دن 25-25 ہزار میں چھینکتے ہیں. چھینکنے کے 25 ہزار میں شادی. یہ شادی اس کی تقسیم کا ڈیٹیل نہیں دیتا. ایک ایک معاملہ بڑا خطرناک ہے. اے مسلمان آج ہماری حالت کس طرح تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ظلم ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. ہماری معاشی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. ہمارے دینی وجود کو ختم کر رہا ہے. آج بھی اگر مسلمان ہو کر کے تم اس زمین پر چلو تو چلو پھرو اور اللہ کے گھروں میں اپنی پیشانیاں جھکاؤ. آج بھی رحمت خدا بندی تمہاری مدد کرے گی. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کہ میں ایسے مسلمان پکے لوگوں کی روح الامین جبریل کو بھیج کر کے مدد کرا سکتا ہوں. جبریل تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. دنیا مدد کرنے کے لیے نفرت کرتی ہے. پولیس کی مدد ہمیں نہیں چاہیے. فوج کی مدد نہیں چاہیے. ہمیں مدد اگر چاہیے تو اللہ کی مدد چاہیے. خواجہ غریب نواز کی مدد چاہیے. غوث پاک کی مدد چاہیے. اپنے معاشرے کو شادی بیاہ سے لے کر موت مٹی تک سنوار لو سنوار لو سنوار لو. وقت تمہیں پکار رہا ہے. مولا تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں دینی شعور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب کھڑے ہو کر کے صدقہ بولیں. ایک منٹ. میں پیر و مرشد کے ساتھ رہا ہوں برسوں اور میں نے کیا کیا دیکھا. بہت سی باتیں بھول گیا لیکن اس آخری عمر میں میں نے چاہا کہ اسے کتاب کی شکل میں مرتب کر کے میں اپنے بھائیوں کو کے گھروں تک پہنچا دوں. حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں ان آنکھوں نے جو دیکھا اور انسانوں نے جو سنا وہ اس کتاب میں درج کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ کسی کتاب میں یہ واقعات یہ کرامات یہ حالات آپ کو نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے. جو میں نے دیکھا ہے کسی کی اس میں روایت نہیں لی ہے. پورے وثوق کے ساتھ میں نے اس میں تحریر کر دیا ہے. آپ کے پاس اسٹیج پر ہے یا وہاں پر ہے؟ یہاں بھی ہے وہاں پر بھی ہے. لیتے جائیے. اور ایک ہے خطباتِ کولمبو. یہ بھی میری کتاب ہے. کولمبو اور شری لنکا کی راجدھانی میں مجھے بلایا گیا تھا. وہاں جو تبلیغی دورے ہوئے وہ تبلیغی نہیں. ہاں تو بولنا کہیں یہ بھی تو نہیں چلے گا. جو تقریریں ہوئی ان کو کمپیوٹرائز کر کے چھاپ دیا گیا ہے. اس کا نام ہے خطباتِ کولمبو. میں نے اپنی نگرانی میں صحت کے ساتھ اس کو چھاپنے کی کوشش کی. ان دونوں کتابوں کا ہدیہ 150 ہے. 300 میں دونوں کتاب لے جائیے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا. آپ اسے ضرور لے جائیے گا. ادھر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. جو حضرات لینا چاہیں تھوڑی سی کتابیں ہیں لے کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کے گھروں تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ.